یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے, قوم کی امیدوں کا, نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باس کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین.
اے ایمان والو, تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے, جو ایک دوسرے کو دھوکا و فریب دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں. اور اگر آپ کا پروردگار زبردستی چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے, بس آپ انہیں اور وہ جو کچھ افتراء کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بلہبی, حابیل و قابیل سے چلنے والی حق و باطل کی کشمکش, تاریخ کے ہر دور میں موسیٰ و فرعون, ابراہیم و نمرود, عیسیٰ و اکابرین یہود, رسول پاک اور ابو جہل و ابو سفیان سے ہوتی ہوئی 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر امام حسین اور یزید ابن معاویہ کے مابین ایسے نقطہ عروج پر پہنچی کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. کربلا کے لقدق صحرا میں حق و حقیقت ابدی کے اس نمائندہ بے مثل و بے مثال نے باطل کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اب تا قیامت باطل اپنے باطل روپ میں آنے کی جرات نہیں کر سکے گا. تو کیا باطل نے شکست مان لی؟ نہیں عزیزو, ہرگز نہیں. اب باطل حق کے لبادے میں اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف برسر پیکار آ چکا ہے. گزشتہ صدی میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال, مصلح جلیل القدر سید جمال الدین افغانی اور عظیم مرجع امام خمینی نے اسلام کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام, دنیا میں بڑھتی ہوئی اسلامی بیداری اور ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اسی خواب کی کچھ تعبیریں تھیں. اس کامیابی کے بعد انسانیت کی دنیاوی اور اخروی و ابدی فلاح پر مبنی پیغام الہی یعنی خالص اسلام محمدی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام دشمن طاقتیں کمر بستہ ہو گئیں. انہوں نے بہت پہلے ہی در کر لیا تھا کہ جس اسلام کو ہم دہائیوں پہلے بزا میں خود نیم جان کر چکے تھے, جس عشق مصطفیٰ کو ہم قادیانیت اور وہابیت کے ذریعے گل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے, محمد مصطفیٰ کے پرمانوں نے نئی اڑان کے ذریعے ہمارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے. بس ایک نئی حکمت عملی کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ حکمت عملی تھی تکفیریوں اور فسادیوں کے مسلح گروہ کی باقاعدہ تشکیل و تشہیر و تنظیم سازی، جس کے لیے ان نام نہاد مسلمانوں کا استعمال کیا گیا جن کے تن بدن سے اسلام کی روح یعنی عشق رسول و اہل بیت رسول کو نکال لیا گیا تھا۔ پس اب اسلام کے نام پر اسلام کے چہروں اور شناخت کے ساتھ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی مہم شروع ہوئی۔
Remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union.
اسی مہم کا ایک شاخصانہ کالعدم انجمن سپاہ صحابہ کی تشکیل اور اس کی بھرپور مالی و تکنیکی مدد اور بیرونی طاقتوں کی سرپرستی تھی۔ اس کا واضح ثبوت چودھری شجاعت حسین کے بہنوئی ایس ایس پی اشرف مارٹ کی شہادت ہے کہ جو ان دہشت گردوں کے نیٹ ورک، امریکی سفارت خانوں کے ساتھ تعلقات اور انلمیٹڈ کریڈٹ کارڈ تک پہنچ چکے تھے۔ بعد ازاں یہ دہشت گرد سرزمین پاکستان پر بم دھماکوں، ٹارگٹ کلنگز اور خودکش حملوں کے ذریعے عالم اسلام کے دونوں بازوؤں یعنی اہل سنت و اہل تشیع کو دست و گریباں کرنے کی مستقلاً مضموم کوششیں کرتے رہے، حتیٰ انہوں نے اپنا نام بھی اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر باہر سے امداد آتی ہے، کس شکل میں آتی ہے؟ چیک آتے ہیں، چیک بینک میں جاتے ہیں، حکومت تمام چیزیں بینکوں سے حاصل کر سکتے ہیں، کس کس مدد سے کو باہر سے کتنی کتنی امداد آ رہی ہے، اور اگر باہر سے آ رہی ہے تو حکومت کا فرض ہے یہ کہ وہ ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو ختم کرے، لیکن حکومت ایسا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے سرفرست کرتی ہے، چشم پوشی کرتی ہے۔ اس وقت جتنی جماعتیں تھیں جو جہاد کے نام پر کام کر رہی تھیں، وہ سارے کے سارے حکومت کی سرپرستی کے اندر، حکومت کے تعاون سے یہ ساری کاروائیاں کر رہی تھیں، اور یہ سب افراد جو ہیں وہ معلوم ہیں۔ ان کو جو اسلحہ آتا تھا، سرمایہ آتا تھا، وہ بیرون ملک سے بھی آتا تھا، سعودی عرب سے بھی آ رہا تھا، عرب امارات سے بھی آ رہا تھا، اور ہر لوگ، ہر شخص، ہر شخص کو پتہ ہے، اور خود امریکہ بھی جو ہے پیچھے رہ کر ان کو اسلحہ جو مہیا کر رہا تھا۔
ایران میں جو انقلاب آیا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے شیعہ سنی کی بات کو بہت ہائی لائٹ کیا تاکہ اس انقلاب کے بڑھتے ہوئے راستے کو روکا جا سکے، سوچ کو روکا جا سکے، اور یہ سوچ جو ہے یہ دوسرے ممالک تک منتقل نہ ہو۔ چونکہ ایران میں جو انقلاب آیا تھا اس نے ایک بادشاہت کو ختم کیا تھا، اور خطے کی بادشاہتوں کو اس سے خوف تھا، لہذا بادشاہتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور امریکہ نے بھی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مشترکہ طور پر مل کر شیعہ سنی مسئلہ اٹھایا تاکہ یہ انقلاب سنیوں میں اس کے اثرات نہ ہو، سنی مسلمان بھائیوں میں اثرات نہ ہو، اور یوں یہ انقلاب ایک شیعہ انقلاب بن کر محدود ہو جائے ایران کے اندر ہی، اور امریکہ کو اور جو ان بادشاہتوں کو خطرہ تھا اس سے بچا جا سکے۔ لہذا پاکستان کے اندر ایران کے بعد سب سے بڑی شیعہ آبادی پاکستان میں ہے۔ شیعہ سنی جب مسئلہ کھڑا کیا گیا تو پاکستان میں بھی عرب دنیا کے ساتھ ساتھ جن جہادیوں کو تیار کیا جاتا تھا یہ سنیوں کے بھی مخالف تھے اور شیعوں کے بھی مخالف تھے۔
یہ نتیجہ ہے اس جہاد کا جو کہ افغانستان کے اندر ہوا، کہ پاکستان کی اپنی معیشت، پاکستان کا اپنا استحکام، پاکستان کی معاشرتی روایات جو ہیں، اور پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو گیا۔ ایران کے اندر انقلاب آیا، اس سے پھر امریکہ ڈرا کہ اگر وہ انقلاب اگر پاکستان کے اندر سرایت کر گیا تو یہ ایک نیا ایسا ملک ہوگا جس کا میں مداوع نہیں کر سکوں گا۔
اس جہادی سوچ رکھنے والی جو قوت تھی اس کے کئی چہرے تھے، ان کا سیاسی چہرہ بھی تھا، ان کا مذہبی چہرہ بھی تھا، اور فلاحی رفعی کام بھی کرتے تھے، تبلیغی کام بھی کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے ادارے اور مراکز انہوں نے بنانا شروع کر دیے، ان کے باقی وسائل کی فراوانی ہوئی، اور یوں پاکستان میں طاقت کا توازن بگڑنا شروع ہو گیا۔
جن کے پاس کل تک سائیکلیں نہیں تھیں ان کے پاس کرشف کہاں سے آ گئی؟ یہ مفت ملتی ہے؟ جو کل تک سائیکل پر نہیں چڑھ سکتے تھے ان کے پاس پجاروں کہاں سے آ گئی؟ یہ سارے افراد کہاں سے آ گئے؟ یعنی کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کل کیا تھا اور آج کیا چیز آگے نہ بڑھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے ان افراد کو جو ہے وہ فیڈ کیا گیا تاکہ یہ آئندہ کے لیے ان کے وہ کام آ سکیں. اچھا انہوں نے پھر جو ان کی ذمہ داری دی گئی تھی ان کو وہ پوری کی اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت جو ہے اس کو انہوں نے عروج پہنچایا.
وہ جو شہرک سے بھی قریب تر جو پوچھے گا یہ اے معصوم جان تجھے کس گناہ پر قتل کیا گیا تو تم کیا کہو گے؟ کیا حضور اس کے کسی رد عمل کا جواز گھڑ کے تم اپنا چہرہ چھپا سکو گے؟ کوئی بہانہ کوئی بھی ہیلا نہ بچا سکے گا. تم جیسا مجرم نہ نظریں اس سے ملا سکے گا. یہ معصوم جانیں پکار اٹھیں گی یہی ہے مجرم یہی ہے قاتل انصاف کیجئے تو انصاف ہوگا.
سرکواریت کی بنیاد پر قتل و غارت گری یہ تو اسلام میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ یا تو ہندوؤں اور اس طرح سے جو بھارت کے اندر فرقہ واریت ہے اس کی وجہ سے اس کے زیر اثر یہ چیز ہو سکتی ہے یا کوئی خفیہ ایجنسیاں یہ کام کر سکتی ہیں. ہمارے نصاب کے اندر دینی مدارس کے نصاب کے اندر اب سنی مدارس کے اندر شیعہ مصنفین کی کتابیں اب تک شامل ہیں اور معتزلہ کی کتابیں جو علمی کتابیں ہیں چاہے شیعہ نے لکھی ہوں چاہے کسی معتزلی نے لکھی ہوں وہ شامل نصاب ہیں. اور شیعہ مدارس کے اندر ہمارا جو ہے وہ سنی نصاب تعلیم کی مختلف جو ہے مضامین جو ہے اس میں شامل ہیں.
سوال یہ ہے دینی مدارس اہل سنت جماعت کے بھی ہیں اہل تشیع کے بھی ہیں اہل حدیث حضرات کے بھی ہیں اہل دیوبند حضرات کے بھی ہیں اور تقریباً اہل دیوبند کا اور اہل سنت جماعت کے مدارس کا نصاب 99% تقریباً ایک جیسا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں تو ایک طالبان کی شکل موجود ہے دیوبندی مدارس کے اندر اور اہل سنت والجماعت والے بھی وہی نصاب پڑھا رہے ہیں سب کچھ وہ کر رہے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ نصاب ہی اگر یہ افراد ایسا پیدا کرتا جو کہ تخریب کاری شکل میں ہیں تو پھر تو دونوں طرف ایک طرح کے افراد آنے چاہیے تھے لیکن زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں.
معصوم بچوں کا بطور خودکش بمبار استعمال خودکش حملوں میں مسلمانوں اور عام شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت اسکولوں خصوصاً لڑکیوں کے اسکولوں کو تباہ کرنا کھلے عام بہیمانہ طریقے سے گلا کاٹنا اور دیگر سزائیں
کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا بے گناہ مردوں خواتین اور معصوم بچوں کے قاتل کون ہیں؟
5 افراد جاں بحق اور 22 افراد زخمی ہو گئے.
مساجد کو دھماکوں کا نشانہ بنانے والے کون ہیں؟ مسلم ریاست میں بربادی پھیلانے والے کون ہیں؟ کیا یہ پاکستانی ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ اور کیا یہ انسان ہیں؟ سوچو.
ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس قتل و غارت گری کی کسی بھی جانب سے ہوئی کسی نے بھی کی اور ابتدان جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کل عدم سپہ صحابہ اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں بریلوی مسلک کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں۔
دسمبر 2012 کراچی میں اہل حدیث عالم دین محمد اسماعیل کی شہادت اور قتل کے عین وقوع پر سپہ صحابہ کے دہشت گرد شاکر اللہ کی گرفتاری بھی اسی سازش کو تش تش بام کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عاشق رسول و اہل بیت علامہ محمد اقبال کی فکر اور حسینیت کا درس ماں کی گود سے لینے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی انتک جد و جہد سے اسلام کے نام پر قائم ہونے والے وطن عزیز پاکستان کے قیام میں اہل سنت اور اہل تشیع مسلمانوں نے بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ آج وطن عزیز میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے بڑے بڑے علماء سو و اکابرین سو پاکستان بننے کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ جہاد افغانستان کے نام پر اسلام کی جس مسخ شدہ تعبیر یعنی سعودی وہابیت کو سوویت یونین کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ اسی بے لگام تلوار کے ذریعے اسلام کی بھی بیخ کنی کرنا شروع کر دی گئی۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ضیا اسٹیبلشمنٹ، سعودی سرپرستی اور امریکی فکر و حمایت مکمل طور پر حاصل رہی۔ پورے ملک میں اسلام کی اس مسخ شدہ شکل کو اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، سرکاری اور حتیٰ سیاسی طور پر بھی مضبوط کیا گیا۔ وطن عزیز کے چپے چپے میں ان کے مدارس کا نیٹورک قائم کیا گیا، مصلی افواج میں بھی اسی فکر کے حامل پیش نمازوں کو بھرتی کیا گیا۔ سیاسی طور پر ہر دور حکومت میں انہی کے زعما حکومتوں میں رہے یا اہم حکومتی عہدوں پر رہے، اور اگر کسی عاشق رسول کو وزیر مذہبی امور بنا بھی دیا تھا تو سعودی حکومت کی براہ راست مداخلت اور نام نہاد ریٹائرڈ چیف جسٹس نے انہیں نشان عبرت بنانے کی مذموم کوشش کی۔ قتل و غارت گری کا ایک ایسا بازار گرم کیا گیا کہ جس کی آگ آج ملک پاکستان کے گوشے گوشے میں محسوس کی جا رہی ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد پاکستان میں پیروکاران مکتب اہل بیت کو قتل کرنا شروع کیا گیا، ساتھ ہی حقیقی اہل سنت کی مساجد و مدارس پر ان تکفیری گروہ کا قبضہ کرایا گیا۔ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے عملی علم بردار علامہ سید عارف حسین الحسینی کو شہید کرایا گیا۔ حیرت انگیز اور افسوسناک امر یہ ہے کہ ان کے قاتلوں نے عدالت کے روبرو اس قتل کا اعتراف کیا، اور اس سازش میں جنرل ضیاء الحق، فضل حق اور امریکی سفیر کی شمولیت کھل کر سامنے آ گئی۔ مگر قتل کے مقدمے کا فیصلہ کچھ ایسا کیا گیا کہ مقدمے ہی کو قتل کر دیا گیا، یعنی اعتراف جرم کرنے والوں کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ملک میں فرقہ واریت اور انتشار پھیلانے کے حوالے سے ریاستی و امریکی کردار کا ایک واضح ثبوت تھا۔ حال ہی میں حکومت کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے ٹی وی شو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ فرقہ واریت کے نام پر کی جانے والی دہشت گردی میں ریاست ایک فریق رہی ہے۔ ملک میں پے در پے خصوصاً کراچی میں سینکڑوں شیعہ ڈاکٹرز، انجینئرز کی شہادت، مساجد، امام بارگاہوں، قبرستانوں، اسپتالوں، جلوسوں اور نماز جنازہ کے اجتماعات پر بم دھماکے اور خودکش حملوں کے بعد بھی جب عملی طور پر دشمن فرقہ واریت پیدا کرنے میں ناکام ہوا اور پاکستان کے شیعہ و سنی مسلمان وحدت و یکجہتی کی فضا کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے تو سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مرحلے میں اہل سنت کے جید علماء، شخصیات، عید میلاد النبی کے جلوسوں اور درباروں پر حملے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا واقعہ کراچی میں پیش آیا کہ جب عید میلاد النبی کے اجتماع میں بم دھماکے کے ذریعے سنی تحریک کی صف اول کی قیادت اور اہل سنت کے جید علماء کو شہید کر دیا گیا، داتا گنج بخش رحمت اللہ کے مزار پر خودکش حملہ کیا گیا، مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی جیسے نرم خو اور درد دل رکھنے والے عظیم عالم دین کو شہید کر دیا گیا، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اسی طرح حضرت بری امام، حضرت سخی سرور، ڈی جی خان اور بابا فرید الدین گنج شکر کے مزارات مقدسہ پر بھی حملے ہوئے۔ ایک طویل فہرست ہے اس قتل و غارت گری اور وحشت و بربریت کی، جس کسی نے بھی اس تکفیری اور دہشت گردانہ فکر کی مخالفت کی اسے نشانہ بنایا گیا، چاہے اس کا تعلق مکتب دیوبند سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی واضح مثال مولانا حسن جان کی شہادت ہے کہ جنہوں نے ان دہشت گردوں کے ہم آواز ہونے سے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک اہم سازش اہل سنت کے بزرگ عالم دین اور ہر دل عزیز شخصیت صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی زہر کے ذریعے شہادت ہے، جو آج بھی اسلامیان پاکستان کے دل پر خنجر کی طرح پیوست ہے۔ ناظرین کرام، اس مرحلے میں بھی دشمن نے ناکامی دیکھی اور اہل سنت و اہل تشیع وحدت و یکجہتی کے میدان میں مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ اسی دوران اس بے وفا اور غدار دین وطن ٹولے نے ریاست کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا۔ نیول بیس کراچی، پی اے ایف بیس کامرہ اور حتی آرمی ہیڈ کوارٹر یعنی جی ایس یو پر بھی حملے کیے گئے کہ جو در حقیقت پاکستان کے دفاع اور اس کی سالمیت پر حملے تھے۔ پولیس اسٹیشنوں، آرمی کے جوانوں اور افسران، جیل خانوں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، مگر نہ جانے وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو اولاً تو گرفتار ہی نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں مکمل سرکاری پروٹوکول اور سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور اگر کوئی گرفتار ہوتا بھی ہے تو اکثریت باعزت بری ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو سزائے موت دی بھی جاتی ہے تو اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا۔ اس دوران نومبر 2013 میں اسلام کا نقاب اڑے طالبانی اور تکفیری فکر کے سرپرستوں نے کچھ ایسے بیانات دیے کہ ان کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ دہشت گردوں کا سرغنہ کمانڈر حکیم اللہ محسود کو شہید کہا گیا، جبکہ افواج پاکستان کے جوانوں کی شہادت سے انکار کیا گیا اور حتیٰ کتوں کو بھی شہید قرار دیا گیا کہ جو شاعر اسلامی کی کھلم کھلا توہین تھی۔ ظلم و ستم کا پردہ چاک ہونے کے بعد رائے عامہ کو اپنے خلاف دیکھتے ہوئے ایک بھیانک سازش کا ارتکاب کیا گیا۔ عاشورہ محرم 2013 میں راولپنڈی کے راجہ بازار میں تکفیری گروہ نے شان رسول اور شان امام حسین میں شدید گستاخی کی، ساتھ ہی مدرسہ و مسجد کی چھت سے پتھراؤ اور فائرنگ کی گئی۔ بعد ازاں مسجد و مدرسہ اور ملحقہ مارکیٹ کو خطرناک کیمیکل سے آگ لگا دی گئی۔ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر اسی دہشت گرد گروہ نے 6 مساجد و امام بارگاہوں اور ان میں موجود قرآن پاک اور مقدسات دین کو نظر آتش کر دیا۔ پورے ملک میں فتنہ و انتشار اور افواہوں کا بازار گرم کیا گیا۔ اس سارے کھیل کی آڑ میں عزاداری امام حسین اور عید میلاد النبی کے جلوسوں پر پابندی کے مطالبات کیے جانے لگے، لیکن آفرین ہے اسلام کے دونوں بازوؤں یعنی اہل سنت اور اہل تشیع پر، جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وحدت کا پرچار کرتے رہے۔
امام بارگاہ کو جن صاحب نے اس کو قائم کیا ان کا تعلق سنی مسلک سے تھا۔
اس کو بنانے والے میرے والد بزرگوار، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، سب سے پہلے انہوں نے یہ جدوجہد کی، انہوں نے بنایا، اور جب اس کو آگ لگی تو سب سے پہلے بجانے والا میں تھا۔ یہ پرامن لوگ ہیں یار، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ ہماری جان ہے، ہم ان کی جان ہے یار، ہم اکٹھے کھاتے ہیں پیتے ہیں یار، ہمیں نہ سفر کے بازی میں نہ پھنساؤ۔
آج کا یہ عظیم اجتماع بھی اسی وحدت و یکجہتی اور اتحاد بین المسلمین کی عملی دلیل ہے کہ جس کو دھندلانے کے لیے استعمار اور اس کے چیلے پورا زور لگاتے رہے ہیں، لیکن عاشقان رسول اور اہل بیت کا اتحاد وہ شمع ہے کہ جس کی حفاظت انشاءاللہ خود خدا بزرگ و برتر کرے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آل سعود کے ہاتھوں اہل بیت، اجداد و اولاد اصحاب کے مزارات کی مسماری کے سلسلے پاکستان میں ہزاروں مزاروں اور اولیاء الہی کے درباروں کی بے حرمتی سے ہوتے ہوئے عراق اور شام تک جا پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ایک ہی فکر ہے کہ جسے اسلام دشمن قوتیں پھیلا رہی ہیں، لیکن اس کا رائے حل کیا ہے اور کون لوگ ان دہشت گردوں کے آگے بند باندھ سکتے ہیں اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں؟
کیا سننی؟ بھائی بھائی نعرہ تکبیر،
جواب واضح ہے کہ وہی لوگ پاکستان کو بچا سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہی لوگ اسلام کا حقیقی چہرہ دکھا سکتے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کی مہم میں کبھی شریک نہیں رہے، اور وہ لوگ ہیں عاشقان رسول و اہل بیت یعنی حقیقی اہل سنت اور اہل تشیع، جن کے بزرگ علماء آج تک ایک دوسرے کو اپنا جسم و روح قرار دیتے رہے ہیں۔ آج سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین نے الائنس آف پیٹریارکس بنا کر اور اس عظیم الشان اجتماع کے ذریعے اسلامیان پاکستان پر حجت تمام کر دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب دیگر تمام حقیقی سنی اور شیعہ جماعتیں بھی اس کاروان میں شامل ہو کر اسلام کی سربلندی، وطن عزیز پاکستان کے استحکام اور دہشت گردوں کی نابودی کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ دونوں جماعتوں کے قائدین اور کارکنان، وطن عزیز کے تمام باسیوں کو چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا چاہے غیر مسلم، سب کو اس کاروان میں شمولیت کی دعوت دیتے رہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ عزت و سربلندی، امن و امان، ترقی اور استحکام پاکستان کا سورج یہیں سے طلوع ہوگا۔
مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، چاہے شیعہ کی ہو چاہے سنی کی ہو، ہے کہ نہیں؟
یہ بات
ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک نبی کے پیروکار ہیں، ہمارا قبلہ ایک، ہماری کتاب ایک، تو کیوں نہ ایک ساتھ نماز پڑھیں؟ آئیے، کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ،
آپ اللہ
بسم اللہ کہنا۔ آئیے،
نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، نہ تو بندگا نہ بنا سکا، وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا، یہ سب اسی کے ہے فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا۔
اے رسول، کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک اور یکساں ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔
ہماری جان، ہماری شان، پاکستان، پاکستان، ہماری جان، ہماری شان۔ حسن عمل کو اپنا کر ہم، بادل پہ چھا جائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے،
اس نے عمل کو اپنا کر ہم،
بادل پہ چھا جائیں گے۔ خیر کی جویا ہے مالک، خیر سے دامن کو بھر دے، اپنے نبی کی امت پر لطف و کرم وافر کر دے۔ خیر کی جویا ہے مالک، خیر سے دامن کو بھر دے، اپنے نبی کی امت پر لطف و کرم وافر کر دے۔ پاک وطن کا واجب حق کر پائیں گے،
پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔
قائد اور اقبال ہمیں آزادی تک لے آئے. بعد کے تلخ حقائق ہیں روح بھی جن سے شرمائے. قائد اور اقبال ہمیں آزادی تک لے آئے. بعد کے تلخ حقائق ہیں روح بھی جن سے شرمائے. ملت کا اب عہد ہے یہ منزل اپنی پائیں گے.
پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے.
قرآنی احکام پڑھو وحدت ایک تقاضا ہے. اس نے عمل کی زینت ہے اہل خبر کا غازہ ہے. قرآنی احکام پڑھو وحدت ایک تقاضا ہے. اس نے عمل کی زینت ہے اہل خبر کا غازہ ہے. بہتر بہتر رہنے سے